السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر آج دنیا بھر میں 100 سے زیادہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں, اور اس سال کا موضوع ہے کہ صحافت اور جمہوریت کا رشتہ. اور دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے. دنیا کے صحافتی آزادی کے انڈیکس میں پاکستان 142 نمبر پر ہے, اور پریس کی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ کے مطابق بھارت میں پریس کی آزادی کو شدید خطرات لاحق ہیں, جس کی وجہ سے بھارت پریس کی آزادی سے متعلق عالمی درجہ بندی میں 2 نمبر نیچے آ گیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ علاقائی تعاون سے ہی ممکن ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کے بیرون ملک علاج اور ضمانت میں توسیع کی نظر ثانی درخواست مسترد کر دی ہے. دہشت گرد گروپ داعش سے ہمدردی رکھنے والے ایک مشتبہ شخص کو منگل کے روز امریکہ کے شارلٹ ڈگلس ایئرپورٹ پر اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ پاکستان سے یہاں پہنچا تھا. اور افغانستان میں امن مشاورتی لوئے جرگے کے 3,200 نمائندوں نے قیام امن کے لیے 23 نکاتی سفارشات کی منظوری دیتے ہوئے اپنا 5 روزہ اجلاس ختم کر لیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے کو حفاظتی دستوں کے ساتھ پیش آنے والی ایک جھڑپ کے دوران 3 مشتبہ عسکری پسند ہلاک ہو گئے ہیں. اور بھارت میں 205 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور شدید بارشوں کے ساتھ آنے والا سمندری طوفان فانی ریاست اڑیسہ کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے. وینزویلا میں نکولس مادورو جمعے کے روز بدستور اقتدار میں ہیں, جہاں اپوزیشن لیڈر وان گائیڈو فوج کے ایک بڑے حصے کو اس ہفتے کے شروع میں غداری پر آمادہ نہیں کر سکے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر آج دنیا بھر میں 100 سے زیادہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں, اور اس سال کا موضوع ہے کہ صحافت اور جمہوریت کا رشتہ. اس سلسلے کی سب سے بڑی تقریب پہلی بار ایتھیوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں ہو رہی ہے. ایتھیوپیا کے اصلاحات پسند وزیر اعظم کی پریس سیکرٹری بیلین سیوم کا کہنا تھا کہ ان کا مشرقی افریقی ملک نفرت انگیز تقاریر اور جھوٹی اطلاعات سے نمٹنے کے لیے ایک مسودہ قانون تیار کر رہا ہے. اپریل سن 2018 میں وزیر اعظم ابی احمد کے اقتدار سنبھالنے تک ایتھیوپیا صحافیوں کو قید میں رکھنے کے لیے بدنام تھا. ان کی حکومت نے کئی درجن صحافیوں کو آزاد کیا ہے. جمعرات کے روز یونیسکو کا گلیرمو کینو ورلڈ پریس فریڈم ایوارڈ میانمار کی جیل میں قید صحافیوں چھاسو او اور والون کو دیا گیا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے یہ صحافی روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی خبریں بھیجنے کی پاداش میں 7 قید کی سزا بھگت رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے. دنیا کے صحافتی آزادی کے انڈیکس میں پاکستان 142 نمبر پر ہے. پاکستان میں صحافیوں کو سیلف سینسرشپ, معاشی مشکلات سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستانی صحافیوں کو پیشہ ورانہ امور سر انجام دینے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں اسلام آباد سے موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور پریس کی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ کے مطابق بھارت میں پریس کی آزادی کو شدید خطرات لاحق ہیں, جس کی وجہ سے بھارت پریس کی آزادی سے متعلق عالمی درجہ بندی میں 2 رینک نیچے آ گیا ہے. اس کی رپورٹ بھی نئی دہلی سے سہیل انجم نے ہمیں بھیجی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ علاقائی تعاون ہی سے ممکن ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص طبقہ پاکستان کا عالمی تشخص خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شاہ محمود قریشی نے یہ بات جمعے کو اسلام آباد میں سری لنکن ہائی کمیشن کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کے دوران کہی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کی بیرون ملک علاج اور ضمانت میں توسیع کی نظر ثانی شدہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت نے ملزم کو ضمانت تشخیص کے لیے نہیں بلکہ علاج کے لیے دی تھی۔ ہر چیز کو سیاسی رنگ میں دیکھ کر عدالت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور رہیں گے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کی۔ ملزم کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں کہا کہ نواز شریف کی صحت مزید بگڑ گئی ہے، نواز شریف کی بیماریوں میں پیچیدگیاں آتی جا رہی ہیں۔ خواجہ حارث نے نواز شریف کی شریف میڈیکل سٹی کی میڈیکل رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی اور کہا کہ ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ دہشت گرد گروپ داعش سے ہمدردی رکھنے والے ایک مشتبہ شخص کو منگل کے روز امریکہ کے شارلٹ ڈگلس ایئرپورٹ پر اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ پاکستان سے یہاں پہنچا تھا۔ امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ وقار الحسن پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے بارے میں جھوٹے بیانات دینے پر دو الزام عائد کیے گئے ہیں جو اس نے مئی اور اکتوبر سن 2015 کو ایف بی آئی سے ایک انٹرویو میں دیے۔ منگل کے روز وفاقی عدالت میں پیش کیے جانے والے حلف نامے کے مطابق وقار الحسن کے ساتھ داعش اور پاکستان دہشت گرد گروپ جیش محمد سے رابطے تھے اور اس نے انہیں مالی معاونت فراہم کی یا اس کی کوشش کی۔ وقار الحسن نے امریکی شہریت حاصل کر لی تھی لیکن اس نے پاکستانی شہریت بھی برقرار رکھی تھی۔ افغانستان میں امن مشاورتی لویا جرگے کے 3,200 نمائندوں نے قیام امن کے لیے 23 نکاتی سفارشات کی منظوری دیتے ہوئے اپنا 5 روزہ اجلاس ختم کر لیا ہے۔ ان میں طالبان کے ساتھ جنگ بندی اور ملک میں اسلامی جمہوری نظام کا تحفظ کلیدی نکات میں شامل ہیں۔ صدر غنی نے جرگے کی حتمی نشست سے خطاب کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ فائر بندی کے لیے اپنی حکومت کی آمادگی کا اظہار کیا اور امن عمل کے لیے اعتماد سازی اور خیرسگالی کے اظہار میں 176 طالبان قیدیوں کی رہائی کا بھی حکم دیا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے کو حفاظتی دستوں کے ساتھ پیش آنے والی ایک جھڑپ کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک بھارتی فوجی شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں لطیف ٹائیگر نامی عسکری کمانڈر بھی شامل ہے جو عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے معروف کمانڈر برہان وانی کا زندہ بچ جانے والا آخری قریبی ساتھی تھا۔ برہان وانی کو بھارتی فوج نے جولائی سن 2016 میں ہلاک کیا تھا جس کے بعد بھارتی زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 6 ماہ تک جاری رہنے والی بدامنی کے دوران 80 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل نے جو رپورٹ بھیجی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارت میں 205 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور شدید بارشوں کے ساتھ آنے والا سمندری طوفان فانی ریاست اڑیسا کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے۔ حکام کے مطابق طوفان کے 22 لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ساحلی علاقوں کی نچلی سطح پر رہنے والے 10 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سمندری طوفان کے 22,000 افراد کو علاقہ خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کیٹیگری 4 میں تبدیل ہو گیا ہے جس سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ماہرین نے کچے مکانات یا کچی چھتوں کے نیچے زندگی بسر کرنے والے افراد کو تنبیہ کی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ وینزویلا میں نکولس ماڈورو جمعے کے روز بدستور اقتدار پر قابض ہیں جہاں اپوزیشن لیڈر وان گائیڈو فوج کے بڑے حصے کو اس ہفتے کے شروع میں غداری پر آمادہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ دارالحکومت کیراکاس میں جہاں کئی روز سے ہنگامے جارے تھے جمعے کے روز تشدد کی کوئی فوری رپورٹ نہیں ملی۔ جمعرات کے روز گائیڈو صنعتی عام ہڑتال کا بھی اپیل کر رہے تھے۔ ماڈورو نے جو اقتدار پر قابض ہیں ملکی مسلح افواج سے کہا ہے کہ وہ تختہ الٹنے والے کسی بھی سازشی کی مخالفت کریں۔ جمعرات کے روز ٹی وی پر نشر ہونے والی ایک تقریب میں جو فوج کی اعلی کمان کے ساتھ تھی مشکلات کا شکار ماڈورو نے فوج کو کہا کہ وہ کسی بھی سازشی کسی بھی غدار کو غیر مسلح کرنے کی جنگ میں اپنا جذبہ بلند رکھیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ وزیراعظم کی خصوصی مشیر برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عوان نے کہا ہے کہ پاکستان میں آزاد میڈیا اور قومی سلامتی مسائل ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی انٹرویو کے اقتباسات علی فرقان کی اس رپورٹ میں۔
عالمی یوم صحافت کے موقع پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہم اسے اپنی طاقت بنانا چاہتے ہیں تاکہ مثبت، روشن خیال اور ترقی کرتا ہوا پاکستان کا تاثر بیرون دنیا اجاگر ہو سکے، اور یہ کہ میڈیا کے کردار کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ صحافت سے منسلک افراد کی آزاد میڈیا کو فعال بنانے کے لیے جدوجہد اور قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فردوس اشک اوان کا کہنا تھا کہ حکومت آزادی اظہار رائے اور جاننے کا حق کے بنیادی حقوق پر یقین رکھتی ہے اور اس سلسلے میں صحافیوں کے حقوق کی مکمل حمایت کرتی ہے۔
رائٹ آف ایکسپریشن آف فریڈم اینڈ سپیچ جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی پاکستانی شہری کا، اور اس پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے صحافی جو ہیں ان کا اور زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، اس کو ہم اون بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں میڈیا کی آزادی اور کردار کو تقویت دینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے کردار کو مزید ذمہ دارانہ بنانے کے لیے پائے جانے والی خامیوں کو دور کرنا اور صلاحیت کار میں اضافہ لانا ہے۔
آپ کا رول بڑا کلیدی، امپورٹنٹ اور ویری ویل ڈیفائنڈ تھا، اس کو اور زیادہ ریسپانسیبل بنانے میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور تمام منسٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ وہ سمجھتی ہے کہ آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، آپ کے اس رول کو اور زیادہ ڈیفائن اور اون کرنا ہے۔
مشیر اطلاعات کے مطابق پاکستان کے منفی تاثر کو زائل کرنا اور قومی مفادات کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق حکومت میڈیا کے کردار کو مزید مضبوط بنانا چاہتی ہے، تاہم صحافتی اداروں کو قومی سلامتی اور ملکی مفاد میں پالیسی اپنانے پر مائل کریں گے۔
ایک ہے آپ کا بیسک رائٹ جو اب حق ہے کہ آپ خبر چلائیں، ایک اس کے ساتھ جڑی آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے کہ اس کے امپیکٹس جو ہیں اوور آل گراؤنڈ پہ کیا نظر آئیں گے، اور اس میں اس کی قیمت کس نے ادا کرنی ہے، وہ 22 کروڑ عوام نے، آپ نے، ہم سب نے، تو وہ ایک ریسپانسیبل رول جو ہے ہم اس میں جانا چاہتے ہیں اور پارٹنرشپ میں جانا چاہتے ہیں۔
فردوس عاشق اوان نے کہا کہ میڈیا میں سنسنی خیز رپورٹنگ کو قومی مفاد، ملکی سلامتی اور عوام کی رائے کے برعکس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بریکنگ نیوز کو ذمہ داری سے جوڑ دیں گے تو میڈیا کا کردار مزید مضبوط ہوگا۔ مشیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت میڈیا کے تحفظات سننے کو تیار ہے، اور اگر میڈیا کے کردار کے حوالے سے عوام یا معاشرے میں اضطراب و بے چینی پائی جاتی ہے تو اسے ذمہ دارانہ کردار میں تبدیل کرنے کے لیے شراکت داری ہی واحد راستہ ہے۔
میڈیا کے اندر جو ہماری سنسنی خیز رپورٹنگ ہے وہ آپ کا حق ہے، لیکن اس کو اپنے قومی مفاد، قومی سلامتی اور عوامی مفاد کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ یہ تینوں چیزیں، اس کے بعد اس بریکنگ نیوز کی اپنی ایک ویلیو ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا ذمہ داری کے ساتھ جب جوڑ دیں گے، ایک رسپانسیبل رول کے ساتھ جوڑ دیں گے، تو اس سے ہم دونوں کا رول جو ہے اور زیادہ سٹرنتھن ہو جائے گا۔
خیال رہے کہ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی طرف سے گزشتہ ماہ جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان 180 ملکوں کی فہرست میں 142ویں نمبر پر ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا کے صحافتی آزادی کے انڈیکس میں پاکستان 142ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کو سیلف سینسرشپ، معاشی مشکلات سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ کراچی سے سدرا ڈار کی ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں جو ایک صحافی کی رودات سے شروع ہو رہی ہے جنہیں بغیر کسی وجہ کے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ آئیے سنتے ہیں وہ رپورٹ۔
چار کی کال تھی، آئی چار یوزلی کال کبھی کرتا نہیں ہے۔ پہلے مجھ سے کچھ کہتے، میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے نکال رہے ہیں کیا، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے بولا کہ آپ آفس آ جائیں، تو میں نے ان کو بولا کہ میرا ایونٹ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تو آپ بتائیں کہ پہلے ضروری ہے، آپ مجھے فائر کر رہے ہیں تو میں آفس آؤں۔ تو انہوں نے بولا آپ سمجھ جائیں اور آپ آ جائیں آفس۔ آئی گیس 6 مہینے کے بعد آئی ریئلائز کہ یہ ڈر میں خیال سے ہر صحافی کو رہتا ہی ہے، چاہے وہ آپ کتنی بھی اچھے آرگنائزیشن میں ہوں، ہم سب کو عادت ہو گئی اس ڈر کے ساتھ رہنا۔
جیو نیوز کراچی کے بیورو چیف اور رکن پی ایف یو جے فہیم صدیقی کے مطابق پاکستان بھر میں بے روزگار کیے جانے والے صحافیوں کی تعداد تقریباً 2000 تک جا پہنچی ہے۔
ایسے لوگ بھی جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو جو ہے اپنی وہ کر بھی رہے ہیں بات، چاہے وہ آئی ٹی میں جا کے کریں، چاہے وہ لیبر کورٹ میں جا کے لڑیں، چاہے وہ ہائی کورٹ وغیرہ میں اپنی بات کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہ بات میں پھر واضح الفاظ میں یہ کہوں گا کہ زیادہ تعداد ان کی ہے جو چپ ہو کے بیٹھے ہیں۔
اس مشکل صورتحال میں جبکہ صحافت پر بظاہر قطغن اور جبر کا شکار صحافیوں کو بعض اداروں کی طرف سے مبینہ طور پر مثبت رپورٹنگ کے اصرار پر تجزیہ کار اور صحافی مظہر عباس کچھ یوں کہتے ہیں۔
میرے نزدیک نہ کوئی چیز مثبت ہوتی ہے نہ کوئی منفی ہوتی ہے۔ رپورٹنگ اور رپورٹر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خبر حقائق کی بنیاد پہ دے، حقائق سے ہٹ کے خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ حقائق سے ہٹ کر وہ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ صحافت کے بنیادی اصولوں سے انحراف کر رہے ہیں۔ یہ جو اچھی مثبت اور منفی پہلو ہے کہ آپ جو ہے وہ مثبت رپورٹنگ کریں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ میرے مطلب کی رپورٹنگ کریں، جو چیز میرے مطلب کی نہیں ہوگی وہ میں منفی جانوں گا۔
بی بی سی کے کالم نویس محمد حنیف کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے، فوج اور حکومت ان کے بقول یہ طے کر چکے ہیں کہ مبینہ طور پر سب کچھ ایسے ہی چلے گا۔ یہ ادارے میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔
ان کو خیال ہے کہ ان کا جو کہانی ہے، نریٹو، یا جو اپنی وہ سنانا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی، تو اس لیے انہوں نے کافی سختی شروع کر دی ہے۔ کوئی بات بھی جو ان کی ناپسند ہوتی ہے وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔
دوسری طرف حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت آزادی اظہار کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے، لیکن صحافی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود صورتحال میں بہتری کے آثار نظر نہیں آتے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پریس کی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ کے مطابق بھارت میں پریس کی آزادی کو شدید خطرات لاحق ہیں، جس کی وجہ سے بھارت پریس کی آزادی سے متعلق عالمی درجے بندی میں 2 رینک نیچے آ گیا ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
پریس کی آزادی کے لیے سرگرم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ کے مطابق بھارت 180 ملکوں کی فہرست میں 2 درجے نیچے گر کر 140 پر آ گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بھارت میں پریس کی آزادی کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ صحافیوں پر پولیس تشدد اور ماؤ نوازوں، جرائم پیشہ گروپوں اور بدعنوان سیاستدانوں کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ 2018 میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران کم از کم 6 صحافی ہلاک کیے گئے۔ مذکورہ تنظیم کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہندو تنواز گروپ گروپوں کے خلاف بولنے اور لکھنے کی صورت میں انہیں دھمکیاں ملتی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی جاتی ہے۔ حساس علاقوں جیسے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور ماؤ نوازوں کے زیر اثر علاقوں سے رپورٹنگ انتہائی مشکل اور پرخطر ہے۔ پریس کلب آف انڈیا کے ایک عہدیدار اور سینئر صحافی اے یو آصف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت میں غیر جانبدارانہ رپورٹنگ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ غیر اعلانیہ ایمرجنسی جیسی صورتحال ہے، حکومت اور ہندوتو نواز تنظیموں کے خلاف بولنے اور لکھنے والوں کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور حکومت کے دباؤ کی وجہ سے غیر جانبدار نیوز اینکروں کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ایک اور سینئر صحافی، مصنف اور کالم نگار ودیا بھوشن راوت نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ میڈیا ادارے بھی آزادی صحافت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ ان کے بقول آج متعدد نیوز چینلوں کے اینکر صحافی کی مانند نہیں بلکہ بی جے پی کارکن کی مانند کام کر رہے ہیں۔
جو ہے وہ اونرز جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے مطلب فزیکلی جو ہے جہاں پر بھی جو لوگوں نے ہندوتو کے خلاف بولا ہے اور جو کمیونل پالیسی کے خلاف بولا ہے آر ایس ایس کی، اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ اب اس میں بہت صاف طور پہ ہے کہ سرکار کی طرف سے بھی انڈیکیشن ہے بہت کلیئر کٹ کہ بھائی کس پرکار کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ میں جو بات بولنا چاہ رہا تھا وہ یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ایمرجنسی میں تو جو سرکاری میڈیا تھا وہ کیول بلیک آؤٹ کرتا تھا، اپوزیشن کی خبروں کو. جو ابھی کا جو دور ہے اس میں جو پورا جو پرائیویٹائز چینلز ہے جن کو ایک بار بولا گیا کہ بھائی اب ہماری فریڈم آف ایکسپریشن بہت اچھی ہوگی, یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن کے سب سے بڑے دشمن بن گئے ہیں. اتنا دشمن بن گیا ہے کہ یہ کیول اور کیول جو ہے ہندوستان کا ابھی جو راشٹرواد جو ہے نیشنلزم جو انڈیا کے اندر ہے وہ میں سمپل بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ سورنا دج نیشنلزم ہے, برہمنیکل نیشنلزم اسے میں بول سکتا ہوں. وہ نیشنلزم میں مطلب آپ کا دلت کہاں ہے, آدیواسی کہاں ہے, اس میں مسلم کہاں ہے. آپ جو اس دیش کا جو اتنا بڑا طبقہ ہے اس کو بات اس کے ویلفیئر کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ ان کے سوال کھڑے کر رہے ہیں, جو لوگ بھی میڈیا میں آدیواسی کوشچن پہ بات کریں گے, دلت سوالوں پہ بات کریں گے یا مسلم کوشچن پہ بات کریں گے, ان کو جو ہے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج پرنٹ میڈیا کی صورتحال الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں کافی اطمینان بخش ہے. حالیہ برسوں میں ہندوتو نواز گروپوں کے خلاف لکھنے کی وجہ سے متعدد صحافیوں کو ہلاک کیا گیا, جن میں گوری لنکیش, شیوانی بھٹناگر اور شانتنو بھومی قابل ذکر ہیں. اسی درمیان نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ جمہوری قدروں کو تقویت پہنچانے اور صحت, تعلیم, خواتین کی فلاح و بہبود, زراعت اور دیہی بھارت کے عوامی مسائل کو اٹھانے میں تعمیری رول ادا کرے. ادھر پریس کی آزادی کے عالمی دن کی مناسبت سے نئی دہلی میں پریس کلب آف انڈیا کی جانب سے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا, جس میں متعدد صحافیوں نے پریس کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ علاقائی تعاون ہی سے ممکن ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص طبقہ پاکستان کا عالمی تشخص خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شاہ محمود قریشی نے یہ بات جمعے کو اسلام آباد میں سری لنکن ہائی کمیشن کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو میں کہی. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
یہ بات پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعے کو اسلام آباد میں سری لنکن ہائی کمیشن کے دورے کے دوران کی. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سری لنکا کی طرح پاکستان کو بھی دہشت گردی کا سامنا رہا ہے, تاہم یہ مسئلہ علاقائی سطح پر مل کر ہی حل کیا جا سکتا ہے. ان کے بقول ایسٹر دھماکوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کو نقصان پہنچایا ہے.
تو یہ ایک چیلنج ہے جو کہ گلوبل چیلنج ہے, ایک ریجنل چیلنج ہے, جس کا ہمیں پورے ریجن کو ہمیں ایک ریجنل اپروچ اڈاپٹ کرنی ہوگی, ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا.
پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پلوامہ واقعے کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ اگر بھارت کو کوئی شکایت ہو تو الزام لگانے سے پہلے پاکستان کو آگاہ کر دیا کرے. پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی نے پابندی عائد کر دی ہے. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ہونے والی کارروائیاں کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں پر ہونے والے حملے کے بعد سیاسی اتفاق رائے سے قومی ایکشن پلان مرتب کیا گیا تھا.
پاکستان نے کسی پریشر کے تحت کچھ نہیں کیا اور نہ کرے گا. پاکستان بحثیت قوم, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اتنی جانی قربانی دی ہے, 70,000 کے لگ بھگ ہماری کیجولٹیز ہوئی, ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے, ہمارے ملک کی انویسٹمنٹس, روزگار متاثر ہوا ہے. ایک خاص طبقے نے پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے, پاکستان کے بچوں پر حملہ آور ہوئے ہیں.
وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ پاکستان کی سابق سول حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اپنا ادارہ اختیار میں آنے والے کام نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ مدارس میں اصلاحات اور نفرت آمیز لٹریچر کی روک تھام جیسے معاملات پر توجہ نہیں دی گئی, تاہم ان کے بقول پاکستان کی موجودہ حکومت یہ اصلاحات وضع کر رہی ہے. پاکستانی وزیر خارجہ کا بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستانی اخبار ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے لیے اقدامات کیے ہیں. اطلاعات کے مطابق بدھ کو واشنگٹن میں نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہتا, تاہم عہدیدار کے مطابق وہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان کی فوجی اور سول حکومت معاملات کو درست سمت میں آگے لے جا رہی ہے. امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے بیانات خوش آئند ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کی تعزیراتی کمیٹی کی طرف سے شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دیے جانے کے اقدام کو اہم قرار دیتے ہوئے امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیں بلیک لسٹ کرنا اہم ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ مسعود اظہر کے خلاف اثاثے منجمد کرنے، ان پر سفری پابندیوں اور دیگر اقدامات کے لیے پاکستان کیا عملی پیش رفت کرتا ہے۔ امریکی عہدیدار کے بیان پر پاکستان کا تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم قبل ازیں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل یہ کہہ چکے ہیں کہ مسعود اظہر پر اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں کا پوری طرح اطلاق کیا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یورپی پارلیمان کے 50 سے زیادہ ارکان نے وزیر اعظم عمران خان کے نام خط میں مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں پر تشدد بند کرایا جائے اور انتہا پسند تنظیموں کا فوری طور پر قلقامہ کیا جائے، ایسا نہ کیے جانے کی صورت میں تجارتی مراعات ختم کی جا سکتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دباؤ کے شکار معیشت کو تجارتی مراعات ختم ہونے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ۔
انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی صورتحال پر اکثر تشویش کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ سندھ میں ہندو لڑکیوں کا اغوا، بلوچستان میں ہزارہ برادری کے افراد کا قتل، مسیحی احمدی عبادت گاہوں پر حملے، یہ سب واقعات بین الاقوامی میڈیا کی شہ سرخیوں میں آتے رہتے ہیں۔ اب یورپی پارلیمان کے 50 سے زیادہ ارکان نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک خط لکھ کر خبردار کیا ہے کہ اقلیتوں کے حالات میں بہتری نہ آئی تو حکومت کو معاشی نقصانات اٹھانا پڑ سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز برسلز میں موجود سینئر صحافی خالد حمید فاروقی نے بتایا کہ یورپی رہنماؤں نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
یہ یورپین اراکین پارلیمنٹ ہیں 51، تو انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنے خط میں کہا ہے کہ وہاں پر خاص طور پر انسانی حقوق کی صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے، اقلیتوں کو چند گروپ ہیں جو کہ ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ گروپ اقلیتوں کو، ان گروپوں کو خاص طور پر ڈسمینٹل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، انہیں مکمل طور پر فل فور کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ختم کریں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے ان 51 اراکین پارلیمنٹ نے کہ پاکستان کو پھر تجارتی جو رعایات حاصل ہیں یورپی یونین سے اس کو وہ ختم سمجھے۔
وفاقی وزیر عامر محمود کیانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی موجود ہے اور حکومت اقلیتوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے۔ بھارت میں زیادہ انتہا پسندی ہے بلکہ بہتری کی گنجائش تو یورپ میں بھی ہے۔
دیکھ لیں انڈیا کے حالات، آپ دیکھ لیں اگر وہاں کیا حالات ہیں اور جس طرح کو ایکسٹریمزم ہے، یہاں تو بہت مینورٹیز جو ہیں اور باقی لوگوں کو بڑا اچھا، ہم خود جانتے ہیں سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک بڑا اچھا ماحول ہے، لیکن ظاہر ہے بہتری میں تو ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے، وہ تو یورپ میں بھی ہے۔ تو سب ملک کا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کیا جائے، اور ہم بالکل فوکس، ہماری گورنمنٹ کا بڑا فوکس ہے اور جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک کی جائیں۔
سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال پہلے ہی اچھی نہیں، اگر یورپ نے مراعات ختم کی تو ملک میں بے روزگاری مزید بڑھے گی، موجودہ حالات میں پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے۔
پاکستان میں بے روزگاری بھی خاصی ہے اور انڈسٹری بھی نہیں چل رہی اور یوتھ کی ان امپلائمنٹ بہت ہے، اور اگر یہ انڈسٹری، انویسٹمنٹ، ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تو یہ یوتھ جو ہے یہ بالکل بے روزگار ہوگی اور اس کے بہت سنگین کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ سو آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سپورٹ کی جائے عالمی منڈیوں میں، کیونکہ آلریڈی پاکستان بڑا ڈس ایڈوانٹیج میں ہے اور فردر ڈس ایڈوانٹیج میں کرنے سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت انتہائی دباؤ کا شکار ہے، یورپ کی تجارتی مراعات ختم ہونے سے ٹیکسٹائل صنعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ توقع ہے کہ بھارت میں آنے والا سمندری طوفان فانی مشرقی ریاست اڑیسہ کو سب سے پہلے اپنی لپیٹ میں لے گا۔ حکام حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
سمندری طوفان فانی جمعہ کی صبح کو اڑیسہ کے ساحل سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ اس وقت تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ بڑی تعداد میں درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے ہیں۔ مندروں کے شہر پوری کے کئی علاقے غرقاب ہو گئے ہیں۔ جو 3 افراد ہلاک ہوئے ان میں سے ایک نوجوان پر درخت گر گیا، ایک خاتون ملبے میں دب گئیں اور ایک بزرگ خاتون کی حرکت قلب بند ہونے سے موت ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی طوفان کی وارننگ دی تھی، جس کی وجہ سے 11 ساحلی اضلاع کے نشیبی علاقوں سے 11 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ فانی کا اثر اتر پردیش میں بھی دیکھا گیا، جہاں 4 افراد کی موت ہو گئی۔ دارالحکومت دہلی میں بھی تیز ہوائیں چلیں اور بارش ہوئی۔ ذرائع کے مطابق سمندری طوفان اب مغربی بنگال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جمعہ کی شب میں وہ مغربی بنگال کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ اس سے قبل ہی وہاں تیز ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے اپنی متعدد انتخابی ریلیاں منسوخ کر دی ہیں۔ چند گھنٹے قبل محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل مرتیونجے مہاپاترا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
کا جو پوری ڈسٹرکٹ اور کھوردہ ڈسٹرکٹ اور جگت سنگھ پور ڈسٹرکٹ ہے، وہ بھی مین ڈسٹرکٹ ہے جہاں بھی میکسیمم امپیکٹ ہوگا، کیونکہ یہاں ہی لینڈ فال ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر نارتھ نارتھ ایسٹ ڈائریکشن میں موو کر گیا، اس لیے انٹائر کوسٹل اڑیسہ اس کا ذرا پربھاوت ہوگا اور اس کا پربھاؤ اڑیسہ میں آج مدھیہ رات تک رہے گا۔ اس کے بعد یہ ویسٹ بنگال کو انٹر کرے گا، ویسٹ بنگال میں کار شام تک رہے گا۔ اس کے بعد یہ ویک ہو جائے گا، ڈپریشن روپ میں بنگلہ دیش چلا جائے گا۔
ساحلی محافظ دستے نے وشاکھاپٹنم، چنئی، گوپال پور، ہلدیا اور کولکاتہ میں مختلف علاقوں میں 34 امدادی ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 4 جہاز تیار ہیں۔ بحریہ نے بھی راحت اشیاء اور طبی ٹیموں کے ساتھ 3 جہاز تعینات کیے ہیں۔ بحریہ کے ترجمان کیپٹن ڈی کے شرما کے مطابق فضائی سروے کرنے کے لیے کئی طیاروں کو تیار کر دیا گیا ہے۔ بوقت ضرورت راحت اشیاء گرانے کے لیے ہیلی کاپٹروں کی بھی مدد لی جائے گی۔ طوفان کے پیش نظر محکمہ ریلوے نے متاثرہ علاقوں سے گزرنے والی 223 ٹرینیں رد کر دی ہیں اور کئی ٹرینوں کے راستے تبدیل کر دیے ہیں۔ کولکاتہ ایئرپورٹ کو جمعہ کی سہ پہر سے ہفتے کی صبح تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے کو حفاظتی دستوں کے ساتھ پیش آنے والی ایک جھڑپ کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک بھارتی فوجی شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں لطیف ٹائیگر نامی عسکری کمانڈر بھی شامل ہے، جو عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے معروف کمانڈر برہان وانی کا زندہ بچنے والا آخری قریبی ساتھی تھا۔ برہان وانی کو بھارتی فوج نے جولائی سن 2016 میں ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد بھارتی زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 6 ماہ تک جاری رہنے والی بدامنی کے دوران 80 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مزید تفصیلات بیان کریں گے سری نگر سے یوسف جمیل۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں جمعے کو پیش آنے والی ایک جھڑپ کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے، جبکہ بھارتی فوج کا ایک سپاہی شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جھڑپ کے دوران حزب المجاہدین تنظیم سے وابستہ جن 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا، ان میں لطیف احمد ڈار عرف لطیف ٹائیگر بھی شامل ہے، جو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفروانی گروپ کا آخری زندہ بچنے والا ممبر تھا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سوشل میڈیا پر سرگرم رہنے والے 22 سالہ کمانڈر برہان وانی کو ان کے 2 قریبی ساتھیوں سمیت بھارتی فوج نے 8 جولائی 2016 کو جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ہلاک کیا تھا، جس کے بعد وادی کشمیر اور جموں خطے کی مسلم اکثریتی چناب وادی میں تقریباً 6 ماہ تک جاری رہنے والی بدامنی کے دوران 80 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ جمعے کو شوپیان کے امام صاحب علاقے میں پیش آنے والی جھڑپ کے دوران لطیف ٹائیگر کے ساتھ ہلاک ہونے والے 2 دوسرے عسکریت پسندوں کی شناخت طارق مولوی اور شارق احمد نینگرو کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ دونوں بھی مقامی باشندے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق جھڑپ جاری تھی کہ مقامی لوگوں نے گھروں سے باہر آ کر نعرہ بازی کی اور پھر وہ جلوس کی صورت میں اس مقام کی طرف پیش قدمی کرنے لگے جہاں انکاؤنٹر ہو رہا تھا۔ حفاظتی دستوں نے ان پر اشکاور گیس چھوڑی۔ مظاہرین میں شامل نوجوانوں نے حفاظتی دستوں پر سنگ باری کی، جس کے جواب میں حفاظتی دستوں نے ان پر چھرے والی بندوقیں چلائیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق حفاظتی دستوں کی طرف سے طاقت کے استعمال کے نتیجے میں کم سے کم 17 افراد زخمی ہو گئے۔ شدید طور پر زخمی ہونے والے 3 افراد کو بہتر علاج کے لیے سری نگر لایا گیا ہے۔ اس دوران آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر جمعے کو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جن کے دوران ریاست میں تقریباً 30 سال سے جاری شورش اور اسے دبانے کے لیے کی جا رہی فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے دوسرے کارکنوں کو درپیش مشکلات اور مسائل کو ابھارا گیا اور کہا گیا کہ انہیں تلوار کی دھار پر چلنا پڑ رہا ہے۔ کشمیری صحافیوں کو درپیش صورتحال پر بولتے ہوئے کشمیر ایڈیٹرز گلڈ کے جنرل سیکرٹری بشیر منظر نے کہا،
ہمارے بہت سارے ساتھی مارے گئے، بہت سارے ساتھی گرفتار کیے گئے، بہت سارے ساتھی اغوا کیے گئے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو میں بڑے فخر سے کہوں گا کہ کشمیری صحافیوں نے اتنا کچھ جوجھنے کے باوجود بھی اپنے قلم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ سچ بات کہنے کی کوشش کی اور حالات کی صحیح عکاسی کرنے کی کوشش کی۔
دوسری جانب حکومتی عہدیداروں کو شکایت ہے کہ مقامی اخبارات اور جرائد اور ذرائع ابلاغ کے دوسرے شعبوں کا ایک بڑا حصہ ریاست میں سرگرم عسکریت پسندوں اور علیحدگی پسندوں کو خوب کوریج تو دیتا ہے، لیکن حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف سے کیے جانے والے عوامی فلاح و بہبود کے پروگراموں اور اقدامات کو بڑی حد تک نظر انداز کرتا ہے۔ ریاست کے محکمہ اطلاعات کے سربراہ گلزار احمد شبنم،
جہاں محکمہ اطلاعات کی طرف سے یہ کوشش رہتی ہے کہ اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کو حکومت کی طرف سے اشتہارات کی مناسب فراہمی ہو، وہیں پہ ہم اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے لوگوں پر یہ باور کرتے ہیں کہ وہ بھی محکمہ سرکار اور محکموں کی جو عوام دوست پالیسیاں ہیں اور پروگرام ہیں ان کی ایک بہتر تشہیر کریں اور لوگوں کو ان پالیسیوں اور پروگراموں کے بارے میں آگاہ کریں۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کے بیرون ملک علاج اور ضمانت میں توسیع کی نظر ثانی شدہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ عدالت نے ملزم کو ضمانت تشخیص کے لیے نہیں بلکہ علاج کے لیے دی تھی۔ ہر چیز کو سیاسی رنگ میں دیکھ کر عدالت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور رہیں گے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے استفسار کیا کہ کیا ملزم کا دوران ضمانت علاج ہوا۔ اس پر ملزم کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ نواز شریف کی صحت مزید بگڑ گئی ہے، نواز شریف کی بیماریوں میں پیچیدگیاں آتی جا رہی ہیں۔ دوران ضمانت فشار خون اور شوگر کا علاج ہوا، جبکہ طبی معائنے میں مزید بیماریوں کی بھی تشخیص ہوئی ہے۔ خواجہ حارث نے نواز شریف کی شریف میڈیکل سٹی کی میڈیکل رپورٹس بھی عدالت میں پیش کی اور کہا کہ ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیے کہ ڈاکٹرز کی بات پر یقین کیسے کریں کہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں۔ غیر ملکی ڈاکٹرز نے صرف علاج کی پیشکش کی ہے اور عدالت نے ضمانت علاج کے لیے دی تھی، ٹیسٹ کرانے کے لیے نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ علاج نہ ہونے پر ضمانت خارج ہونے کا اصول موجود ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور رہیں گے۔ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ کیا سزا یافتہ شخص کو بیرون ملک جانے کی اجازت ہوتی ہے؟ علاج تو جیل میں رہ کر بھی ہو سکتا ہے، علاج کے لیے جیلر کسی بھی متعلقہ اسپتال میں بھجوا سکتا ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ موکل ضمانت میں توسیع چاہتے ہیں، ابھی ان کی صحت ایسی نہیں کہ جیل جا سکیں۔ نواز شریف کا علاج جاری ہے اور ان کی بیماری بڑھ چکی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ضمانت پر جانے سے تو نواز شریف کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ دنیا میں اینجیوگرافی کے متبادل کارڈیک ایم آر آئی کی جاتی ہے، پاکستان میں کارڈیک کی ایم آر آئی ممکن نہیں۔ کارڈیک ایم آر آئی سے متعلق آغا خان اسپتال کے علاوہ کسی پاکستانی اسپتال نے جواب نہیں دیا۔ آغا خان اسپتال نے بھی یہی کہا کہ کارڈیک ایم آر آئی کی سہولت پاکستان میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اسی وجہ سے ہم نے آپ کو ضمانت دی تھی، اب آپ اپنی پہلی درخواست سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ملک میں علاج ممکن نہیں۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی سزا معطلی اور ضمانت میں توسیع کے لیے نظر ثانی درخواست مسترد کر دی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ حکومت کی طرف سے این آر او کا شور مچایا گیا۔ نواز شریف کے علاج کے لیے ڈاکٹرز نے بیرون ملک علاج تجویز کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مارچ کے آخری ہفتے میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر 6 ہفتے کے لیے ضمانت منظور کی تھی۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا تھا کہ نواز شریف ملک نہیں چھوڑ سکتے، وہ 6 ہفتے میں اپنی مرضی کا علاج کرا سکیں گے۔ نواز شریف 6 ہفتے بعد سرنڈر کریں گے، سرنڈر نہ کرنے پر گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ شریف برادران عدالت کو قائل نہیں کر سکے تو عوام کو کیسے قائل کریں گے۔ نواز شریف ضمانت کے بعد 1 دن بھی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے۔
بیماری یا عدالت سے ضمانت لینا ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ لندن جانا ہے۔ جو عدالت کو کنوینس نہیں کر سکتے وہ اپنے ان ایکشنز پہ عوام کو کیسے کنوینس کریں گے؟
علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پلوامہ حملوں کے بعد پاکستان اور بھارت کی جانب سے ایک دوسرے کے لیے بند کی جانے والی فضائی حدود تاحال مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی ہیں۔ فضائی حدود کی بندش کے متعدد ہوائی کمپنیوں اور مسافروں کو متبادل روٹس کے باعث اضافی سفر سمیت دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ مزید تفصیل محمد اسد سے۔
پاکستان اور بھارت کے مابین جاری کشیدگی کے باعث دونوں ممالک کی فضائی حدود مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی ہیں، جس کی وجہ سے ایئر لائنز کو بھاری نقصان جبکہ مسافروں کو اضافی سفر کی مشکلات درپیش ہیں۔ لاہور کے رہائشی محمد سہیل کے بیٹے نے تعلیم کے حصول کے لیے ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور پہنچنا تھا۔ لاہور سے کوالالمپور کی براہ راست پرواز عمومی طور پر 6 گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہے، تاہم ان کے بیٹے کو یہ سفر 11 گھنٹے میں طے کرنا پڑا۔
میں نے اپنے بیٹے کو بھجوانا تھا ملیشیا، وہاں پہ اس کا ایڈمیشن ہوا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کو تقریباً 13.5 گھنٹے میں اس نے جو ہے یہ سفر کیا ہے۔ حالانکہ اگر یہی ڈائریکٹ فلائٹ یہاں سے لاہور سے جاتی تو وہ 7 گھنٹے سے بھی کم وقت میں جو ہے وہ کوالالمپور پہنچ جاتا۔ یہ صورتحال مسافروں کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہے۔
عالمی ایویشن ادارے کے مطابق فضائی حدود کی بندش کے باعث پاکستان اور بھارت کی فضائی گزرگاہ استعمال کرنے والی 350 سے زائد پروازیں متاثر ہو رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے فروری سے لے کر اب تک ایئر انڈیا کو لگ بھگ 3 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایویشن ماہرین کے مطابق پاکستان جغرافیائی طور پر ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں امریکہ اور مغربی ممالک کی ہوائی کمپنیوں کو بھارت اور جنوب مشرقی ایشیا جانے کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنا پڑتی ہے۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث پاکستان کے ٹریول ایجنٹس بھی پریشان ہیں، ان کے مقول ڈالر کی قیمت میں اضافے سے ہوائی ٹکٹ پہلے ہی مہنگے تھے، اب اضافی سفر بھی مسافروں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔
لاہور سے آپریشن نہیں ہو رہا لیکن کراچی سے یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن کراچی سے بھی ان کا وایا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مطلب پہلے یہ مسقط جاتے ہیں، مسقط سے پھر دوسرا جو ہے روٹ لیتی ہیں۔ لاہور سے کراچی کی جو ٹکٹ ہے، اگر آپ آج کی ٹکٹ لینے چاہیں گے، وہ 36,000 کی ون وے ملے گی۔ تو اب اس وجہ سے جو اب ڈومیسٹک ٹریولنگ آپ کی مہنگی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی انٹرنیشنل ٹریولنگ تو پھر بہت اوپر چلی جائے گی۔
سیول ایویشن کے ترجمان مشتبہ بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ 15 مئی کے بعد فضائی حدود کو کھول دیا جائے گا یا اس میں توسیع ہوگی۔
کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی یہ جو پارشلی کھلی ہوئی اور پارشلی بند ہے یہ 15 مئی تک کی ہے، اس کے بعد کوئی ڈیسیشن ہوگا کہ کیا ہونا ہے۔ 15 مئی تک یہی صورتحال رہی۔
پاکستان اور بھارت کی فضائیہ نے فروری میں کشمیر کے علاقے میں ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر کارروائی کے دعوے کیے تھے، جس کے بعد دونوں ممالک نے فضائی حدود بند کر دی تھیں۔ محمد اسد، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان میں ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ چند روز میں معاملات حتمی طور پر طے پا جائیں گے۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مالیات فیض اللہ نے قمر عباس جعفری کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ اس 10 مئی تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا، جبکہ اس پروگرام میں عالمی بینک کے ایک سابق عہدیدار شاہد جاوید برکی کا کہنا تھا کہ معاملات زیادہ اچھے نہیں ہیں اور پاکستان کی قیادت کو جرات مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ آئیے سنتے ہیں قمر عباس جعفری کی رپورٹ۔
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا آئی ایم ایف کے وفد نے پاکستان میں عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور پاکستان کو، جو اس وقت شدید مالی پریشانیوں میں گرفتار ہے، امید ہے کہ آئندہ چند روز میں آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کے سلسلے میں معاملات حتمی طور پر طے پا جائیں گے۔ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فرانس کے چیئرمین فیض اللہ نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہان رنگ میں اس حوالے سے بتایا۔
جی انشاءاللہ
کافی چیزیں جو ہیں وہ قریب پہنچ چکی بھی ہیں
جی.
معاملات کافی حد تک ڈیسائیڈڈ ہیں, کچھ چیزوں کے اوپر دونوں طرف سے مشاورت چل رہی ہے اور 10 تاریخ تک انشاءاللہ تعالی چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ 80-90% چیزیں جو ہیں فائنلائز ہو چکی ہیں, جو تھوڑا بہت فرق رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ایک ویک میں ختم ہو جائے گا.
ورلڈ بینک کے ایک سابق عہدیدار اور ماہر معاشیات شاہد جاوید برکی نے اسی پروگرام میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان مالی معاملات پر قابو پانے کے لیے سیاسی جرات مندی سے کام لینا ہوگا. ان کے الفاظ,
اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو شارٹ اور میڈیم ٹرم سچویشن بڑی خراب ہے. اس وقت پاکستان کا جو ڈیٹ برڈن ہے 80% آف جی ڈی پی ہے, ون آف دا ہائیسٹ ان دا ایمرجنگ مارکیٹس. جو زیادہ خراب چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اباؤٹ 50% آف دس از شارٹ ٹرم, 2 سال, تو اس کی ایمورٹائزیشن پہ بہت ریسورسز جائیں گے. اور پھر دوسرا وہ آپ کو آئی ایم شیور یو نو دس کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بہت بڑھ چکا ہے. فنڈ کا اندازہ یہ ہے کہ 2020 فائنینشیل ایئر میں جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے 9% ہوگا, گورنمنٹ کہتی ہے 4%. تو یہ چیزیں سالو کرنے کے لیے اس میں پولیٹیکل ہمت کی بہت ضرورت ہے. پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے, پاکستان کے امیر لوگ بالکل ٹیکس, بہت کم ٹیکس دیتے ہیں. بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا تھا کہ ایگریکلچر انکمز ٹیکس نہیں ہو سکتی, اور ہمارا کوئی 20% جی ڈی پی ایگریکلچر سے آتا ہے. بہت ہمت کی ضرورت ہے.
جب فیض اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آنے والے بجٹ میں عام آدمیوں کو مہنگائی سے کچھ ریلیف مل سکے گا تو انہوں نے کہا,
جو حالات پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں, ہم قوم کو کوئی ایسے خواب نہیں دکھانا چاہتے جن کے لیے بعد میں ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے. حالات مشکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں آپ کے توسط سے پاکستان سے باہر اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور پاکستان کے اندر اپنے پاکستانی بھائیوں کو, میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں, اس وقت پاکستان کی قیادت ایک ایماندار شخص کے ہاتھوں میں ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں اپنا جو ہے وہ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ہمیں لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آنا ہے, جو ہمارے امیر لوگ ہیں ان کو ٹیکس دینا ہے.
کہنا تھا کہ اس بجٹ میں پوری کوشش کی جائے گی کہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس پر کوئی بوجھ نہ آنے دیا جائے. قمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ٹرمپ خارجہ پالیسی سے متعلق اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کے باوجود زیادہ تر اقتصادی پابندیوں پر انحصار کر رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ فوج کا استعمال ایک مناسب متبادل ہے. تاہم جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 3 اہم ملکوں میں جن پر اقتصادی پابندیاں لگائی گئی ہیں, ٹرمپ کے طریقہ کار سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے ہیں, اور وقت نے امریکہ کے اس کے اتحادیوں کے ساتھ اختلافات بھی پیدا کرا دیے ہیں. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
وینیزویلا میں اپوزیشن کے احتجاجیوں کو سوشلسٹ لیڈر نکولس میڈورو کو نکالنے کی کوششوں میں بین الاقوامی حمایت کے سبب توانائی اور جوش ملا ہے. اس حمایت میں وینیزویلا کی تیل کی صنعت پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں اور اپوزیشن لیڈر جوان گوائیڈو کی عبوری صدارت کو امریکہ اور 50 سے زیادہ دوسرے ملکوں کی جانب سے تسلیم کیا جانا بھی شامل ہیں. لیکن میڈورو اب تک اپنے بڑھتے ہوئے سیاسی جبر کے سبب اقتدار میں جمے ہوئے ہیں, اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فوجی طاقت کے استعمال کے علاوہ چند ہی ایسے دوسرے اقدامات ہیں جو ٹرمپ حکومت وینیزویلا میں تبدیلی لانے کے لیے کر سکتی ہے. ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ریچرڈ وائٹس کہتے ہیں,
Because the costs are limited to us, it also means the benefits will likely be limited. We could accept more costs and achieve more benefits if we were, for example, to invade these
countries. ہمارے لیے اس کی قیمت محدود ہے, تو امکان یہ ہے کہ اس کے فوائد بھی محدود ہوں گے. لیکن اگر ہم زیادہ قیمت ادا کرنا قبول کریں
مثال کے طور پر ان ملکوں پر حملہ کر دیں، ان کی حکومتیں تبدیل کر دیں اور انہیں وہ پالیسیاں قبول کرنے پر مجبور کر دیں جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر اس کے فوائد بھی زیادہ ہوں گے۔ منگل کے روز ٹرمپ نے کیوبا پر وینیزویلا میں مڈورو کے لیے اس کی مبینہ حمایت میں 20,000 سیکورٹی اہلکار دینے کی پاداش میں اس پر اقتصادی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ یہ کیوبا پر حالیہ پابندیوں کے بعد کہا گیا ہے، جن کے تحت وہ امریکی تاجر جن کی املاک 60 برس قبل فیڈل کاسٹو کی کمیونسٹ حکومت نے ضبط کر لی تھیں، وہ یورپ اور کینیڈا میں ان بین الاقوامی کمپنیوں پر مقدمات کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ املاک حاصل کی تھیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ولیم رائنس نے کہا،
فالوئنگ دی تھیسس دیٹ یو نو بیگن ٹو بی آرٹیکولیٹڈ ان دی کانگریس ان دی 90s، وچ از یو شڈ فورس ادر کنٹریز ٹو میک اے چوائس،
وہ اس نظریے پر کام کرتے ہیں جو 90 کی دہائی میں پیش کیا گیا، جس کے تحت آپ دوسرے ملکوں کو ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کریں کہ وہ یا تو ہمارے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں یا پھر وہ ایران، کیوبا اور شمالی کوریا جیسے ملکوں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ایران کا تعلق ہے، ٹرمپ کی سیکیورٹی ٹیم حال ہی میں خبردار کر چکی ہے کہ اتحادیوں جنوبی کوریا اور جاپان سمیت جو تیسرے فریق ہیں، اگر وہ ایرانی تیل خریدنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ پابندیاں کسی حد تک امریکی اتحادیوں کو ایران پر یہ دباؤ بڑھانے پر مجبور کرنے میں کارگر ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے جوہری عزائم سے دستبردار ہو جائے اور مشرق وسطی میں مسلح انتہا پسندوں کی حمایت بند کر دے۔ شمالی کوریا پر ٹرمپ حکومت کی قیادت میں پابندیوں نے امکان یہ ہے کہ پیونگ یانگ کو اپنا بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیاروں کا پروگرام ملتوی کرنے اور جوہری ہتھیار ختم کرنے کی بات چیت میں شرکت پر رضامند کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ تاہم واشنگٹن کے اس مطالبے پر بات چیت تعطل کا شکار ہے کہ پیونگ یانگ پابندیاں اٹھائے جانے سے قبل اپنے جوہری ہتھیار تقریباً بالکل ختم کر دے۔ ادھر تجزیہ کاروں کو اس بات میں شبہ ہے کہ پابندیاں ایک مخالف ملک کے لیے اقتصادی مشکلات تو پیدا کر سکتی ہیں، لیکن ان سے بڑی تبدیلیوں کا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ وہ کم مؤثر ہوتی جائیں گی اور ہدف بنائے جانے والے ممالک ان سے بچ نکلنے کی راہیں ڈھونڈ لیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر پناہ کے متلاشی تارکین وطن کے ریلے سے نمٹنے کے لیے کانگریس سے اضافی 4.5 ارب ڈالر کے ہنگامی فنڈز کی درخواست کی ہے۔ یہ درخواست امیگریشن پر حالیہ انتظامی اقدامات کے ایک سلسلے کے بعد، جس میں پناہ کے پروسیس پر نئی پابندیاں شامل ہیں، ڈیموکریٹس کے ساری ساتھ جاری کشیدگیوں کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی نمائندہ پیٹسی ویتکا سوارا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ٹرمپ انتظامیہ کانگریس سے اضافی ہنگامی فنڈز کے لیے 4.5 ارب ڈالرز کی درخواست کر رہی ہے تاکہ وہ اس مسئلے سے نمٹ سکے جسے وہ تارکین وطن سے متعلق انسانی ہمدردی کا بحران کہتی ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر کیوین میکلینن نے منگل کے روز کانگریس کے سامنے گواہی دیتے ہوئے کہا، ہم جس پیمانے کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں ان کے تحت ہم اپنے وسائل اس مالی سال کے اختتام سے قبل ختم کر دیں گے۔ یہ الفاظ تھے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر کیوین میکلینن کے۔ اس ہفتے کے شروع میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک بار پھر پناہ کے بہت سے متلاشیوں، ان افراد کے محرکات کے بارے میں سوال اٹھائے تھے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ جنگ، تشدد یا سیاسی جور و ستم کی وجہ سے فرار ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ایڈوائزر کیلیان کانوے کا کہنا تھا،
Not every claim is credible. Some claims are credible, and we don't want
those دعویٰ مستند نہیں ہے، کچھ دعوے مستند ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ جن کے خوف اور پناہ کے دعوے مستند ہیں وہ ضابطوں کی کارروائی میں ان کی وجہ سے متاثر ہوں جن کے دعوے مستند نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر کیلیان کانوے کے۔ سن 2018 میں 65,000 لوگوں نے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر پناہ کی درخواست دی تھی۔ پناہ کے متلاشیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ نے عہدیداروں کو موجودہ تقاضوں کو سخت تر کرنے کی غرض سے نئے ضابطے پیش کرنے کے لیے 90 دن کا وقت دیا ہے۔ ان تجاویز میں ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کے لیے ورک پرمٹ کا حصول مشکل بنانا شامل ہے، اور پناہ کے متلاشیوں کے لیے ایک فیس مقرر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو ایک ایسا اقدام ہے جو قانونی تو ہے لیکن ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ وینڈربلٹ یونیورسٹی اسکول آف لا میں امیگریشن لا کی استاد کارلا میکینڈرز کا کہنا ہے،
Most people understand that refugees بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ پناہ گزین اور پناہ کے متلاشی آبادی کے بہت کمزور طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اکثر اپنے ملک سے کسی نقدی کے بغیر فرار ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مس کارلا میکینڈرز کے۔ انتظامیہ اپنی پالیسیوں کے لیے انسانی ہمدردی سے متعلق خدشات کا حوالہ دیتی ہے، تاہم اسکالرس کہتے ہیں کہ جب سے ٹرمپ نے منصب سنبھالا ہے انہوں نے اس مسئلے پر گہرا اختلاف دیکھا ہے۔ یونیورسٹی آف بفلو کے قانون کے پروفیسر رک سو کہتے ہیں
There's one side that believes that there is in fact a lot of persecution out there and that the United States have an obligation.
ایک جانب وہ ہیں جن کا خیال ہے کہ وہاں واقعی بہت سی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور یہ کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو تحفظ دے جو ہم نے دوسری عالمی جنگ کے دوران نہیں دیا تھا، جبکہ دوسرے لوگ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسا نظام ہے جس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی سسٹم کے کسی زخم سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی غلط دعویٰ کر رہا ہے تو اسے ایسا نہیں کرنے دیا جانا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر رک سو کے۔ ٹرمپ، جنہوں نے 2016 میں امیگریشن پر سخت ہونے کے ایک پلیٹ فارم پر انتخاب لڑا تھا اور جیتا تھا، سن 2020 میں دوبارہ انتخاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور تجزیہ کاروں کے بقول وہ ہر قیمت پر اپنی انتخابی مہم کے کچھ وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ ٹرمپ کی جانب سے اضافی ہنگامی فنڈز کی درخواست میں سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے رقم شامل نہیں ہوگی جو ان کا ایک اہم انتخابی وعدہ تھا، تاہم پھر بھی ایسا کوئی امکان نہیں دکھائی دیتا کہ ڈیموکریٹک کنٹرول کا ایوان نمائندگان اس درخواست کو کسی رد و بدل کے بغیر منظور کر لے گا۔ اسی دوران توقع ہے کہ پناہ سے متعلق صدر ٹرمپ کی تجاویز کو عدالت میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وکی لیکس کے بانی جولین اسانج نے امریکہ کی تحویل میں دیے جانے کے خلاف اپنی اس جنگ کا آغاز کر دیا ہے جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ شدید اور طویل ہوگی۔ امریکہ میں وہ ایسے الزامات کے لیے مطلوب ہیں کہ انہوں نے امریکی حکومت کے حساس نوعیت کے دستاویزات کو چوری کر کے افشا کیا ہے۔ سلطیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
اسانجے نے جمعرات کو ایک برطانوی عدالت کو بتایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ انہیں اس صحافت کی وجہ سے تحویل میں دیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو تحفظ ملا ہے اور انہیں متعدد ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ اسانجے لندن کی ایک جیل سے بات کر رہے تھے جہاں وہ سن 2012 میں اپنی ضمانت کی خلاف ورزی کر کے ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لینے کے جرم میں 50 ہفتے کی قید کاٹ رہے ہیں۔ جولین اسانجے کے حامی دنیا بھر میں موجود ہیں اور ان میں سے بہت سے جمعرات کو لندن کے ویسٹ منسٹرز کورٹ کے باہر جمع ہوئے تاکہ امریکہ کی تحویل میں دیے جانے کے خلاف ان کی لڑائی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کریں۔ اسانجے اور ان کے وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب انہوں نے امریکی حکومت کی ہزاروں خفیہ دستاویزات کو شائع کیا تو وہ اپنی آزادی تقریر کے حق کو استعمال کر رہے تھے۔ ان کی وکیل جینیفر رابنسن کا کہنا ہے
On World Press Freedom Day, it's important that we consider the free speech ramifications of this case and what it means for journalists and media organizations.
وہ کہہ رہی ہیں آج 3 مئی کو پریس کی آزادی کے دن یہ بات اہم ہے کہ ہم اس مقدمے کے نتائج کے اثرات کو مد نظر رکھیں، یعنی یہ کیس کے جرنلزم اور دنیا بھر میں میڈیا کی تنظیموں کے لیے کیا معنی ہیں۔ امریکہ آسٹریلین صحافی کو تحویل میں لینا چاہتا ہے جنہیں لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں 7 برس گزارنے کے بعد 11 اپریل کو حراست میں لیا گیا تھا۔ اسانجے پر امریکہ کی انٹیلیجنس کی ایک سابق تجزیہ کار چیلسی مینننگ کے ساتھ کام کر کے عراق کی جنگ اور امریکہ کی سفارتی خط و کتابت سے متعلق لاکھوں خفیہ دستاویز حاصل کرنے پر سازش کے الزامات ہیں۔ ان کا اور ان کی وکیل کا استدلال ہے کہ یہ تمام چیزیں انہیں امریکہ واپس لانے کے منصوبے کا حصہ ہیں، جہاں اسانجے کے دعوے کے مطابق انہیں کسی منصفانہ مقدمے کا موقع نہیں ملے گا۔ فرانس میں اسانجے کے وکیل برانکو کہتے ہیں
We perfectly know that the sentence that was just given to him is just a way to keep him on hold.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بالکل صحیح طور پر معلوم ہے کہ انہیں ابھی جو سزا سنائی گئی ہے وہ محض انہیں اس وقت تک قید میں رکھنے کا بہانہ ہے جب تک انہیں امریکہ کی تحویل میں نہیں دیا جاتا۔ دوسری طرف اسانجے پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ نرگسیت کے مریض ہیں اور اپنی ذات سے باہر نہیں دیکھتے۔ ایکواڈور کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جلا وطنی میں پناہ دیے جانے کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک برطانوی عہدیدار نے کہا کہ ایکواڈور کی جانب سے انہیں پناہ دیے جانے کا فیصلہ شروع سے ہی غلط تھا۔ یورپ اور امریکہ کے لیے برطانیہ کے اسٹیٹ منسٹر ایلن ڈنکن کہتے ہیں
He was just there rotting by his own choice. It's a pity that the previous Ecuador government
وہ کہہ رہے ہیں وہ خود اپنی مرضی سے وہاں خرابی کا شکار ہوئے۔ یہ قابل افسوس ہے کہ ایکواڈور کی سابق حکومت نے انہیں کبھی پناہ دی تھی، کیونکہ وہ اندر آنے کے اہل تھے، تاہم انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہیں کیا کہ وہ باہر کیسے آئیں گے۔ برطانوی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس بات کا فیصلہ۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے حسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نک آئیونوف۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔